الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی تشریف فرما ہے. بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف, آپ کے سوال کی طرف, اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی,
ہم سبق منڈی لاہور میں کام کرتے ہیں, باری جزیدار ہم سے روپے لیتے ہیں اور منڈی کا جو اصول ہے اس میں شرط لگاتے ہیں کہ مال ہمارے پاس نہ ہے. ہم نے کی پھر آپ کا بیان سنا, فرما رہے تھے کہ یہ شرط پر پابندی کرنی جائز نہیں ہے. ان سے کہتے ہیں بھائی جان روپے لے جاؤ, ہمارے پابند نہیں ہو, اگر ہمارے پاس بیچو تمہاری مرضی, دوسرے پاس بیچو تمہاری مرضی. اور پیسہ دینا ہماری مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. اور اب ہمارے پاس مسئلہ یہ بھی بن رہا ہے کہ قسطوں کو ہم پیسے دیتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں ایک مہینے کے بعد ہمیں دے دینا, لیکن وہ آدمی ہمیں مہینے کے بعد نہیں دیتا, وہ دوسرے آرتی سے لے لیتا ہے اور ہم اس کو پابند نہیں کرتے, لیکن مہینے کے بعد پھر کوئی نہیں دیتا. کیا اگر مہینے کے بعد نہ دے تو ہم اس کو زور کے ساتھ پیسے دے سکتے ہیں, ان کا مال روک کر پیسے دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. منڈی کے متعلق جو سوال کیا گیا, تو آڑتی لوگ جو ہیں کسانوں کو قرضہ دیتے ہیں اور شرط یہ لگاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پاس آ کر ہی مال فروخت کرنا ہے.
جی,
تو اس طرح کرنا قرضے پر نفع اٹھانا ہے.
ٹھیک,
یعنی وہ جو اس کو مال بیچے گا آ کر اسے نفع پہنچے گا, فائدہ پہنچے گا.
ٹھیک,
تو آڑتی کا جو یہ عمل ہے یہ سود پر مشتمل ہے, سودی معاملے پر مشتمل ہے.
ٹھیک,
اس کو ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے.
ٹھیک,
اور کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ہم شرط نہیں لگاتے, ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس بھیج دو یا کہیں بھی بھیج دو, کہنے میں اور کرنے میں فرق ہوتا ہے. چھوٹا دل سے بندہ اگر کہہ بھی دے گا تو اس کے نتائج پر اچھی طرح غور کیا جاتا ہے.
عملی طور پہ کیا ہوگا؟
عملی طور پر جب وہ کسی اور کی دکان پہ جا کر بیچے گا اور پھر اگلے سال دوبارہ آپ سے قرضہ مانگے گا تو آپ دے دیں گے یا نہیں دیں گے؟
ٹھیک,
تو یوں بولنا تو آسان ہے کہ ہم بول دیتے ہیں, واقعتاً اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے.
ٹھیک,
جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے.
ٹھیک,
اس میں آسان صورت ہے, کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. قرضہ کسی تھرڈ پارٹی سے دلوا دے.
ٹھیک,
آڑتی خود نہ دے, کسی تھرڈ پارٹی سے. شریعت کے ایسے طریقے موجود ہیں جن میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, ان طریقوں کو سیکھ کر انویسٹمنٹ کے ذریعے اس کو پیسہ دلوا دے.
ٹھیک,
تو یہ ممکن ہے.
ٹھیک, اسے مال ہی پہنچانا, پیسے ہی پہنچانا.
جی
ٹھیک,
اب جو ان کا یہ سوال ہے کہ پیسے وہ نہیں دے رہا.
جی,
تو دیکھیں نہیں دے رہا تو بہرحال جہاں تک ممکن ہو افہام و تفہیم سے کام لیا جائے.
ٹھیک
ہے, اور اگر اس کی کچھ مشکلات ہوں تو اسے کچھ موقع دیا جائے.
ٹھیک,
اگر کہیں سے بھی پیسے پورے نہیں ہوتے تو بہرحال جو صاحب قرض ہے
جی
اسے اس بات کا تو اختیار حاصل ہے.
جی,
کہ جب اس کا مال بکنے آیا ہے اور یہ پیسے اس کے بنتے ہیں وہ نہ دے اس کو.
جی,
اس کو اس کا رائٹ تو حاصل ہے.
ٹھیک, یہ مال روک لے,
ریپلیس کر سکتا ہے.
ٹھیک,
مال تو بیچنا ہے اس نے.
صحیح ہے,
مال بیچ دیا, پیسے آئے ہیں, پیسے اپنے قرض میں نہ کر لے.
ٹھیک,
اختیار تو اس کا موجود ہے.
ٹھیک ہے جی, امید کرتا ہوں کہ کافی بریف سوال کا جواب جو ہے اس مفتی صاحب نے دیا ہے. اور آپ کو یہ بھی ارشاد فرمایا مفتی صاحب نے کہ اس کے دوسرے متبادل طریقے موجود ہیں تو ان کو اختیار کیا جائے, لیکن اس کو بھی اختیار کرنے میں بہرحال علماء سے, مستند علماء اکرام سے, مفتیان اکرام سے, دار الافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لی جائے. سوال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ کسی کمپنی میں کوئی شخص 5 لاکھ یا 10 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں، مالک سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ میری مالک کہتے ہیں کہ میرے کمپنی میں 1 لاکھ پروڈکشن ہے سب پارٹ کی، مثال کے طور پر کوئی بھی کوئی چیز بتا رہا ہے اس کی پروڈکشن 1 لاکھ اور وہ 30 پیسے کے حساب سے اس کو پروفٹ دے گا، فری پروڈکٹ کے اوپر 30 پیسے مہینے میں جتنے اگر 1 لاکھ پروڈکشن نکلے گی اس کو 30 ہزار روپے منافع ملے گا، یہ 5 لاکھ روپے انویسٹ کرے گا کوئی شخص، آیا یہ کام شریعت میں جائز ہے یا ناجائز؟ پلیز سوال سر.
ٹھیک ہے جی، انویسٹمنٹ کا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟
دیکھیے، ایک ہوتا ہے طریقہ اور ایک ہوتا ہے اس کا عملی طور پر رائج ہونا. جو الفاظ آپ نے بیان کیے ہیں وہ تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اور وہی الفاظ ہیں جو شریعت جو طریقہ بتاتی ہے، لیکن ہمارا یہ تجربہ ہے کہ عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا. یعنی سیٹ صاحب کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ اٹھا کے سارا پیسہ اپنے قرض میں ادا کر دے گا، اپنے اور ایکسپنسز میں ادا کر دے گا، پروڈکشن کے اندر رننگ کے اندر وہ پیسہ آئے گا ہی نہیں.
ٹھیک،
اولاً تو ویسے بھی چلتے ہوئے کام کی صورت ہے، کس طرح کلوزنگ ہوگی، کس طریقے سے نیا گاہک آ کر شامل ہوگا، یہی واضح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بتا کر کہ جناب یوں ضرورت ہے، یوں ضرورت ہے، یوں ضرورت ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جس کے فراڈ کرتے ہیں
جی،
لوگوں سے پیسہ بٹور لیتے ہیں
جی،
اور پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں.
بالکل ایسا ہے.
تو اگر آپ واقعتاً اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو اس کمپنی کا نمائندہ اور آپ خود دارالفتہ آ جائیں، ہمیں مطمئن کریں کہ ہاں یہ ہمارا طریقہ ہوگا، اگر اجازت ملتی ہے آپ کو تو آپ بلا شبہ کریں، کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے جی، آپ نے طریقہ تو اپنانے کی کوشش کی ہے، اسے اور ویریفائی کروا لیجیے. دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں، مختلف شاخیں باب المدینہ کراچی میں، تو آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ پہ مقصد ہم لوگ جا رہے ہیں کمپنی کے کام سے، ہم ادھر جا رہے ہیں اور ادھر کا بنتا ہے میرا پٹرول لگتا ہے 50 روپے اور میں ان کو آگے دیتا ہوں بل 200 روپے کا، تو کیا جائز ہے؟
اچھا جی، کمپنی کے کام سے جا رہے ہیں، 50 کا پیٹرول لگ رہا ہے اور 200 لے رہے ہیں.
دیکھیے، ایک ہوتا ہے حقیقت حال اور شرعی حکم. شرعی حکم علماء ہی بتائیں گے، لیکن علماء تک لوگ کب آتے ہیں؟ پہلے ان کے اپنے دل کے اندر ایک ہیجان یا ایک خلش پیدا ہوتی ہے، یا ان کی ایک ضمیر کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو ضمیر کی جو آواز ہے انہیں متوجہ کرتی ہے تم کچھ غلط کر رہے ہو. یہی وہ موقع ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اپنے دل سے پوچھو
استفتا بالقلب.
بالقلب، کہ اپنے دل سے پوچھو. تو سب سے پہلے انہیں دعوت فکر ہے ان کا اپنا دل کیا کہہ رہا ہے.
ٹھیک
ہے، ان کے دل کے اندر وہ خلش پائی گئی، وہ اٹک پائی گئی اور ایک ضمیر کی آواز پائی گئی، تو انہوں نے پوچھا ہے. تو جب 50 روپے کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے تو 200 روپے کس طرح لکھے جا سکتے ہیں؟
ٹھیک،
یہی تو خیانت ہے. یعنی آپ جھوٹ بول کر، خیانت اپنا کر زائد پیسے حاصل کریں گے، وہ زائد پیسے سبب شرعی ذرائع کے ذریعے حاصل نہیں ہوئے بلکہ ناجائز اور حرام ذریعے کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں. تو وہ جو 150 روپے آپ نے حاصل کیے زیادہ، وہ مال حرام ہے. مال حرام کا وصول کرنا، خرچ کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ گناہ ہے بلکہ انہوں نے تو سامنے والے کو نقصان پہنچایا ہے. حق اللعب تلف کرنا بھی پایا جاتا ہے. تو جتنے پیسے اس طرح کمپنی سے لیے وہ واپس کرنے ہوں گے، یہ ان پر ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی اس طرح کا مسئلہ پوچھیں، یہ نہ کہیں میں نے ایسا کیا.
ٹھیک،
کیونکہ ویسے تو علماء کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو علماء کے پاس جاتے ہوئے جا کر اس بات کی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنا حال اور اپنا فعل بیان کرے، اس بات کی رخصت ہوتی ہے.
ٹھیک،
لیکن یہاں چونکہ ایک انفرادی ملاقات نہیں ہے، یہ آواز سب کے سامنے جا رہی ہے، تو یوں کہنا چاہیے کسی نے اگر ایسا کیا ہو تو.
ٹھیک،
تو یہ دونوں ہی باتوں پر توبہ بھی کریں.
ٹھیک،
اللہ تعالیٰ توبہ پر ان کو استقامت میں نصیب فرمائے اور آئندہ اس طرح کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
مجھے بھی یہاں پہ دو باتیں عرض کرنی ہے. ایک تو یہ کہ کمپنی کا انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک فرد کی کمپنی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں اس میں کئی کئی پارٹنر ہوتے ہیں، اور پھر وہ ملٹی نیشنل وغیرہ ہو جائیں تو پھر اس میں تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جتنے افراد زیادہ ہوں گے کیا ان سب کا حق ہوگا اس پر؟
دیکھیے حق تو سب کا ہی ہوگا لیکن ازالہ آسان ہے، ازالہ مشکل نہیں ہے،
ٹھیک
ہے، ہر ایک کو بتانا ضروری نہیں ہے،
ٹھیک
ہے، اصل چیز یہ کمپنی میں اتنے پیسے واپس چلے جائیں،
ٹھیک،
کسی بھی طریقے سے وہ واپس چلے جاتے ہیں یہ بری ذمہ ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے.
محمد صاحب کی بطاریہ رش شریف مکہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارے میں میرا سوال ہے، وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو وراثت میں والد صاحب کے پاس ٹرک بھی ہو اور گھر کی جگہ بھی ہو اور کچھ پلاٹ بھی ہو، کیا ایسے وراثت تقسیم ہو سکتی ہے کہ اگر ایک دو کو حصہ چاہیے تو ایک کو کہا کہ آپ یہ ٹرک یا آپ یہ ٹرک لے لیں بغیر حساب و کتاب کے، ایک کو کہا یہ پلاٹ لے لیں، تو کیا ایسے شریعت میں وراثت تقسیم کرنا جائز ہے؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرما دیں.
بڑا ہی اہم سوال ہے اور یہ وہ سوال ہے جو وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے. دیکھیے اگر تو ورثہ میں کوئی نابالغ ہو،
ٹھیک ہے،
تو بہت محدود راستے ہیں، انہیں پر عمل کیا جائے گا.
صحیح.
ایک ایک پائی کا حساب لگایا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی ایک وارث یا دو وارث نابالغ ہیں،
ٹھیک ہے،
تو ان نابالغوں کا جتنا شیئر بن رہا ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی،
ٹھیک ہے.
اب بقیہ بالغ افراد اپنا حصہ کم زیادہ کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
یا سبھی بالغ ہیں،
صحیح،
تو وہ بھی اپنا حصہ کم زیادہ کر سکتے ہیں. کسی کا حصہ بن رہا تھا زیادہ، اس نے کم لے لیا،
ٹھیک ہے،
کم بن رہا تھا اس نے زیادہ لے لیا،
ٹھیک ہے.
میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کمپرومائز کے طریقے سے یہ ہو سکتا ہے، اسے سلو کہتے ہیں،
ٹھیک ہے.
سلو کی انگریزی کمپرومائز ہے،
ٹھیک ہے،
کہ ایک نے گھر لے لیا تو ایک نے ٹرک لے لیا تو ایک نے زمین لے لی،
صحیح.
یا ایک نے کیش لے لیا، اگر چکن کے اماؤنٹ میں فرق ہو. شرط یہ ہے کہ تمام ورثہ بالغ ہوں،
ٹھیک ہے،
یا یہ کہ نابالغ کو ایکچوئل جو پرائز بن رہی ہے اس دن،
ٹھیک ہے،
وہ الگ کر دی جائے اس کی،
ٹھیک ہے.
بقیہ جو بالغ افراد ہیں وہ اپنے اپنے حصوں میں کمپرومائز کر لیں،
ٹھیک ہے.
یہ دونوں صورتیں درست ہوں گی،
ٹھیک ہے.
لیکن نابالغ ہو اس کا حصہ کم ہو رہا ہو وہ جائز نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے. مطلب اس جو آپ نے جواب فرمایا اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وراثت کے تو ویسے ہی مطلب محتاط انداز ہے، اس کا احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جب اس میں کوئی نابالغ وارث ہوگا تو احتیاط کے تقاضے اور بڑھ جائیں گے.
نابالغ کے اندر احتیاط کے تقاضے بلا شبہ بڑھ جائیں گے. اس کے حق کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس کا شیئر تقسیم میں کم نہ جائے،
ٹھیک،
جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اتنا ہی شیئر اس کو ملے. اچھا پھر یہ جو طریقہ ہوتا ہے کمپرومائز کا، یہ ایک معاشرتی ضرورت کے اعتبار سے بہت اچھا طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تین بھائی ہیں، وہ گھر لینا چاہتے ہیں، تو ان کی سہولت اسی میں ہے کہ وہ تینوں مل کر گھر میں رہیں،
ٹھیک ہے.
دو کو پیسہ چاہیے، پیسہ بھی کم ہے، وہ دو کو ہی مل سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
وہ لے کے نکل جاتے ہیں. تو اس کمپرومائز کے طریقے کے اندر بہت ساری صورتوں کے اندر لوگوں کی ضرورتیں اچھے انداز میں
پوری خود فائدے میں رہتے ہیں،
جی،
ٹھیک ہے. مختلف اس میں جیسے آپ نے فرمایا کمپرومائز کر لیا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا وقوع پذیر صورتحال، تو زیادہ تر جو کمزور افراد ہوتے ہیں، گھر کے جو کمزور افراد ہوتے ہیں، اچھا خواتین تو ہوتی ہیں، اسلامی بہنیں جو ہوتی ہیں، اچھا مردوں میں بھی جو کمزور ہوتا ہے اسے دبا دیا جاتا ہے اور زبردستی گویا کہ کمپرومائز کرا لیا جاتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے ہاں جی راضی تو ہے وہ، اب وہ بےچارا راضی ان معنوں میں ہوتا ہے کہ چلو کچھ تو مل رہا ہے، اگر میں کمپرومائز نہیں کروں گا تو اس سے بھی جاؤں گا، تو کیا اس کی بھی اجازت؟
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے تو بالغ،
جی،
لیکن اس کی جو قوت ارادہ ہے،
جی جی،
اور اس کے ارادے کا جو لحاظ کرنا ہے،
جی جی،
اس کا خیال رکھا گیا،
جی جی جی،
تو ایسا تو جائز نہیں ہوگا،
ٹھیک،
یعنی سلو اور کمپرومائز اسی صورت میں درست ہوگی کہ جب تمام کے تمام راضی ہوں،
ٹھیک،
اور واقعتاً راضی ہوں،
صحیح،
ان کی چوائس پوچھی جائے، ان کو موقع دیا جائے سوچنے سمجھنے مشورہ کرنے کا، پھر کوئی ڈیسیجن لیا جائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمارے ساتھ تو غلط ہو گیا. اور اس بات کو بھی اگر یقینی بنا لیں کہ ہر ایک لکھ دے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے میں راضی ہوں اور ٹھیک ہے میرا فائدہ ہے اس میں،
ٹھیک،
کوئی حج نہیں ہے،
ٹھیک. اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو 2013 میں فوت ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی میرے نام ایک کالج کر دیا تھا. تقریباً کالج کے 10 مرلے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابو جی نے میرے نام جگہ کر دی تھی. اس ٹائم فرد اس کی میرے نام پہ ہے. تو میرے کچھ ستیلے بھائی بھی ہیں، تو اب وہ میرے سے حصہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ ہمیں حصہ، مطلب جو حصہ بنتا ہے وہ 10 مرلے وہ ہمیں دیے جائیں، ٹھیک ہے. اور میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابو جی نے مطلب کہ اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دیا تھا، تو آیا کہ اب ان کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ آپ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
ٹھیک ہے جی.
دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ زندگی میں نام کرنا گفٹ کرنا کہلاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب والد بچوں کو دے رہا ہوتا ہے
جی
تو قانونی طور پر بھی گفٹ ڈیڈ بنتی ہے.
جی.
اب گفٹ ڈیڈ کے اپنے تقاضے ہیں, شرعی تقاضے.
ٹھیک.
مثال کے طور پر اگر وہ جگہ صرف پلاٹ کی صورت میں تھی
جی
تو کاغذات نام کر کے اس کو دکھا دینا کافی ہے.
ٹھیک.
بیٹا یہ آج سے آپ کی ہے.
صحیح.
والد نے اپنا قبضہ سارا اس سے ختم کر دیا ہو. اچھا, مکان کے اندر قبضہ دینے کی دوسری صورت بنے گی.
ٹھیک ہے.
دکان کے اندر اور صورت بنے گی.
ٹھیک.
عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد دکان میں کاروبار لے کر بیٹھا ہوا ہے
جی,
گھر میں خود رہتا ہے
جی,
گھر کروا دیا بیوی کے نام
جی,
لیکن والد کا قبضہ موجود ہے.
ٹھیک ہے.
تو صرف نام کروانے سے جو گفٹ ہے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے.
ٹھیک.
قبضہ نہیں دیا گیا.
ٹھیک.
قبضہ اسی وقت دیا جانا کہلائے گا کہ جب اگر یہ والد کوئی تھا
جی,
شوہر تھا, اس نے بیوی کے لیے کیا ہے, تو وہ اپنا ساز و سامان نکال کر اس کے مکمل ہینڈ اوور کرتا.
ٹھیک.
تو قبضہ دینا کہلاتا. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا.
ٹھیک.
نہیں ہوتا تو اگرچہ کہ قانونی طور پر کاغذات ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, شرعی اعتبار سے گفٹ نہیں کہلاتی, وہ جگہ وراثت میں برقرار رہتی ہے.
ٹھیک.
دکان کا بھی معاملہ ہے.
ٹھیک.
جب خود کام کر رہا ہے اور نام کروا دیا ایک بیٹے کے
جی,
قبضہ دیا نہیں تو گفٹ تو نہیں ہوا. ہاں, اگر ایسا ہے کہ بیٹے کو ہی دکان کھلوائی ہوئی تھی.
ٹھیک.
بیٹے کے ہی انڈاور کی ہوئی تھی
جی,
اب کاغذات بھی اس کے نام کر دیے.
ٹھیک.
اب قبضہ بھی پایا گیا اور کاغذات بھی پائے گئے.
ٹھیک.
تو یوں اس مسئلے کی مختلف صورتیں بنتی ہیں. ان کا جو مسئلہ ہے, ان کو اپنے ورثہ کا حق, جو دیگر ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا, متعین جواب کے لیے انہیں دارالافتاء جانا پڑے گا.
صحیح.
نہ صرف یہ جائیں, ان کے جو سوتےلے بھائی ہیں وہ بھی جائیں.
ٹھیک ہے. جو حقدار بن رہے ہیں.
جی ہاں, دونوں کی بات سنی جائے گی. دونوں کی بات سن کر ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ ان کو اپنے سوتےلے بھائیوں کو کوئی حصہ دینا چاہیے, ان پر ایسا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ قانونی کاغذات جو ہوتے ہیں, کاغذات میں لکھ دیا, وصیت لکھ دی, تو اگرچہ اس کا قانونی طور پہ کہیں کہیں اعتبار ہوتا ہے, بالخصوص ڈیڈ وغیرہ قانونی کاغذات جو ہیں, لیکن شرعی تقاضے بھی اس کے پورے کرنے.
وصیت کوئی اور چیز ہوتی ہے. وصیت ایک جداگانہ چیز ہوتی ہے. اس طرح کے جو ڈاکومنٹس ہیں
جی, گفٹ ڈیڈ وغیرہ کے ہیں, اپنی زندگی میں جو دے رہے ہیں, تو اس کے شرعی تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے. اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ گھر میں رہتا ہے تو اپنا مال و اسباب لے کے باہر نکلے, اور پھر جو ہے نا وہ
بہت سارے طریقے ہیں. یہ تو وہ ہے نا کہ کوئی کرنا چاہ رہا تو وہ کیا کرے گا
جی,
قبضہ کیسے دے
جی,
ایک ڈفرینٹ بحث ہے.
ٹھیک ہے.
میں نے وہ بتایا کہ کر لیتے ہیں, انتقال ہو جاتا ہے, قبضہ نہیں دیتے.
ٹھیک ہے.
تو وہ گفٹ بھی نہیں کراتی, وہ آلریڈی ترکے میں چیز شامل رہتی ہے.
ٹھیک.
تمام ورثہ کا اس پر حق بنتا ہے.
ٹھیک ہے.
بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ قبضہ دینا بھی پایا جاتا ہے.
صحیح.
قبضہ دینا پایا جاتا ہے تو وہ پھر ترکے میں شامل نہیں ہوتی.
ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
محمد اسد اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں. پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی قرآن پاک گھر میں پڑھاتا ہے اور اس میں وہ دو باتیں تو طے کر لیتا ہے کہ کتنا وقت دے گا اور مشاعرہ کتنا لے گا, لیکن مدت طے نہیں کی کہ کب تک پڑھائے گا, تو اب اس کا یہ اجارہ کیسا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا یہ درست ہے؟
ٹھیک.
دیکھیں, عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاہدوں کے اندر مدت طے نہ کی جائے تو اجارہ ماہ بہ ماہ تصور کیا جاتا ہے. یعنی جیسے نیا مہینہ شروع ہوگا تو ایک مہینے کے لیے اجارہ ہو جاتا ہے. قاری صاحبان کا ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی ناظرہ ختم کروانا ہے, یہ ان کا ٹائم مقرر ہوتا ہے
جی,
آپ ختم کروانے کا کوئی ٹائم بھی مقرر نہیں ہے
جی.
تو یوں ہر مہینے جیسے مہینہ شروع ہوگا تو اگلے ایک مہینے کا اجارہ ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
اگلے ایک مہینے کے بعد مرضی ہے ان لوگوں کی.
ٹھیک.
وہ کنٹینیو کریں یا نہ کریں,
دونوں طرف سے جو بھی وہ ختم کرنا چاہے ختم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مدت تو اس میں سب آئی گئی ہے, پھر یہ جو بات ہے کہ مدت نہیں ہے.
دیکھیے, ایک مقصودی مدت ہوتی ہے, لوگوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک قاری صاحب پڑھاتا رہے
جی,
لیکن جو اجارے کی فقہی تکلیف جو کریں گے
جی,
وہ یہی کریں گے کہ ماہ بہ ماہ اجارہ ہوتا ہے.
ٹھیک. بول دیجیے.
احکام تجارت کے ذریعے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ مارکیٹوں کے اندر جو ہم ادھار دیتے ہیں کسٹمر وغیرہ کو, تو اگر کسی شخص کی کسی نے گارنٹی لی ہو کہ بھائی اس کو آپ ادھار دیں اور بعد ازاں وہ شخص انتقال کر جائے, تو جو گارنٹر ہے ادھار دینے کا وہ ذمہ دار ہوگا یا کون ذمہ دار ہوگا؟
ٹھیک ہے جی.
دیکھیے, جو گارنٹی کا معاملہ ہے عربی میں اسے وسیقہ کہتے ہیں، انگریزی میں گارنٹی کہتے ہیں، اور وسیقہ تو خیر ایک کامن لفظ ہے، تو خاص لفظ ہیں اس کے لیے عربی میں وہ دو ہیں، ایک حوالہ اور دوسرا کفالت.
جی
پتا نا، ابھی میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں
جی،
اور آپ نے کسی اور سے پیسے لینے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو آپ نے اس کو کہہ دیا کہ مجھے ڈائریکٹ دے دے،
ٹھیک،
تو آپ نے مجھے اس کا حوالہ دے دیا،
ٹھیک ہے،
اب میں اس سے لوں گا.
اس نے بھی ایگری کر لیا،
اس نے بھی ایگری کر لیا، یہ حوالہ کہلاتا ہے. کفالت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ کوئی پیسے جو ہے وہ کسی کو دے رہا ہے،
ٹھیک ہے،
اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس نے نہیں دیے تو کیا تم دو گے، وہ ایگری کرتا ہے ہاں میں دوں گا،
ٹھیک ہے.
اب یہ کہ اس پر تقاضا بنتا ہے،
صحیح.
وہ اس سے مانگتا ہے کہ جناب آپ نے کہا تھا لہذا آپ بھی پیسے دو، میں آپ سے بھی تقاضا کروں گا. اب ان دونوں معاملات کی ہیں شرائط،
ٹھیک
ہے، جس میں تو ایک شرط یہ ہے کہ تینوں افراد ایک مجلس میں بیٹھ کر یہ معاہدہ کریں،
ٹھیک ہے،
کہ جو پیسے دے رہا تھا وہ موجود ہو، جو لینے والا تھا وہ موجود ہو،
ٹھیک ہے،
اور جس نے گارنٹر جو بنا ہے وہ وہاں موجود ہو،
ٹھیک ہے،
مجلس میں ہو اور ان کا یہ اتفاق ہو تو پھر یہ لازم ہو جاتا ہے،
ایک ہی مقام پر ہوئی تھی.
ہاں
ٹھیک ہے.
اب اگر مجلس میں نہیں تھا، اس نے یہاں اس سے بات کی، راستے میں چلتے اس کی دکان پہ جا کے وہاں بات کی
جی،
اور پھر بعد میں جا کے اس نے اوکے کیا، تو یہاں کچھ فقہی دقتیں آ جاتی ہیں.
صحیح.
تو اب حوالہ ان کے اوپر تھا اور ان کو انتقال ہو گیا، دینا پڑے گا یا نہیں پڑے گا
جی،
اس سوال تو بات کا ہے.
ٹھیک ہے.
پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ حوالہ یا کفالہ ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا.
ٹھیک.
اس کی سٹارٹنگ یا اس کا جو التزام ہے، اس کا جو لزوم ہے، وہ ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا. اگر وہ ہو گیا تھا تو پھر ہم ان کے سوال کا جواب دیں گے، بہتر ہے کہ دارالافتاء میں رابطہ کر لیں. اچھا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے کافی اسٹڈی کی اس کی، حوالے کی، کفالے کی، خاص طور پر ہم نے ایک مسئلہ حل کرنا تھا
جی،
تو اس کے روشنی میں جو بینکوں کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بہت تفصیل سے پڑھا کہ جناب یہاں ایک بینک کا چیک آتا ہے، مثال کے طور پر الف بینک کا چیک آیا، وہاں با بینک کا چیک ہے
جی،
اور یہ ایک دوسرے کو کیسے جناب ریپلیس کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، پھر نیفٹ میں جا کر یہ سارا نظام ہوتا ہے. تو یہ پیسے کے ٹرانسفر کا جو بھی طریقہ بن رہا ہے نا
جی،
یہ سارا طریقہ ہمارے فقہا صدیوں پہلے بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ،
ٹھیک،
اور فقہ کی کتابوں کے اندر حوالہ اور کفالت کے پورے باب لکھے ہوئے ہیں.
ٹھیک.
تو مطلب فقہ کی آپ
بصیرت
اور دقت نظری کو آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس طرح کے وہ معاملات جو آج رائج ہیں صدیوں پہلے وہ بیان کر چکے ہیں.
ویسے اب وہ آپ نے بات کی ہے تو بات ہو رہی ہے کہ باقی میں بعض اوقات کتابیں پڑھیں یا علماء کے فتاوی وغیرہ دیکھیں تارفتہ کے، تو اس میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، تو پھر یہ بھی تعجب ہوتا ہے کہ اس دور میں مطلب یہ سجھائی کیسے دیا کہ کوئی ایسی بھی صورت پیش آ سکتی ہے، ایسی صورت بن سکتی ہے، کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے مارکیٹ میں، اور فقہ نے یہ لکھ دیا.
اصل میں دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں،
ٹھیک ہے، ہم سے مراد ہے عوام.
عوام
جی،
اور خاص طور پر جو طبقہ اپنے آپ کو دنیاوی طور پر پڑھا لکھا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس ہم ہی ترقی یافتہ ہیں، اس سے پہلے کوئی ترقی نہیں تھی
جی.
حالانکہ دنیا کا دستور یہ ہے، کوئی بھی سائنسی ایجاد آپ لے لیں
جی،
کوئی بھی سائنسی ایجاد ایک دم نہیں ہوئی ہے،
ٹھیک ہے،
پہلے ایک مرحلے میں جناب ایک چیز پر تجربہ ہوا، ایک تجربہ سامنے آیا،
ٹھیک ہے،
اس تجربے سے کئی چیزیں سامنے آئی،
ٹھیک ہے،
پھر اس پر جو تجربات ہوئے اس سے کئی چیز سامنے آئی،
ٹھیک ہے.
اب جہاز جو اڑتا ہے
جی،
ٹھیک ہے نا، اب اس کے اندر پریشر، اس کے اندر مشینری، اس کے اندر جو ایک جو ہوا کا دباؤ ہے
جی،
اس کے اندر فزکس، اس کے اندر علم طبیعیات، اسپیس ٹیکنالوجی،
ٹھیک ہے،
پتہ نہیں کتنی ٹیکنالوجی جمع ہو کر
ایک جہاز اڑ رہا ہے،
پھر ایک جہاز اڑا ہے،
ٹھیک ہے.
اب اس کی اگر آپ ہسٹری پر جائیں گے
جی،
تو صدیوں پر محیط ہسٹری ہوگی،
ٹھیک
ہے. یہاں جناب انسان کو یہ پتا چلا کہ یہ قانون یوں ہے، انسان کو یہ پتا چلا کہ یہ چیز یوں ہے،
ٹھیک،
انسان کو پتا چلا یہ چیز یوں ہے
جی.
تو اسی طریقے سے آج کاروباری دنیا کے اندر تیز رفتاری آ گئی ہے, نئے طریقے آ گئے ہیں, لیکن بیسک تو ایک ہی ہے نا.
ٹھیک ہے, بنیاد تو ہے,
بنیاد تو ایک ہی ہے.
ٹھیک ہے,
تجارت تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے,
صحیح,
ادھار تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, ادھار ادائیگیوں پر کرنٹ تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے,
صحیح.
تجارت تو معاشرے کے اندر ہونے والی سب سے بڑی سرگرمی ہوا کرتی ہے.
ٹھیک,
ہر معاشرے کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیں, کسی بھی زمانے میں چلے جائیں, سب سے بڑی جو ایکٹیویٹی آپ کو ملے گی وہ تجارت کی ایکٹیویٹی ملے گی.
ٹھیک,
تجارت تو صدیوں سے ہوتی آئی ہے.
صحیح, بڑی پیاری بات ہے کہ جو بنیادی باتیں تو بہرحال موجود ہیں, اور پھر جو شکے اور صورتیں بنتی ہیں تو اسی کے ذریعے ان کا حل اور جواب دیا جاتا ہے. اگلی کال شامل کریں گے. جی
سر, آپ کا پروگرام احکام تجارت دیکھ رہا تھا, بہت پیارا پروگرام ہے. تو مجھے ایک سوال ہے اس سے کاروبار کے متعلق آپ سے, کہ اگر کسی چیز کا کوئی بیانہ ہو, یعنی کہ ایک رکشہ میں نے خریدا ہے تو دینے والے نے بتایا کہ 1,65,000 روپے کا ہے, تو میں نے اسے بیانہ دیا ہے 10,000 روپے, یعنی کہ بیانہ کو 4,000-5,000 دینا تھا, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے پیسے دینے, تو میں نے 10,000 روپے اسے دے دیے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ جو رکشہ ہے وہ نیا جو آ رہا ہے 1,70,000 روپے کا ہے. تو اب میں یہ چاہتا ہوں میں وہ چیز اسے نہ خریدوں, لیکن وہ بندہ پیسے واپس نہیں کر رہا, وہ کہتا ہے کہ بیانہ ضبط ہوگا. تو آپ جو شریعت کے مطابق قانون ہے, کیا قانون ہے, بیانہ ضبط ہونا چاہیے یا واپس ہونا چاہیے؟ کیونکہ مجھے جھوٹ بول کر مجھے پیسے لیے گئے ہیں کہ یہ رکشہ 2 ماہ چلا ہوا ہے, لیکن اس کے گاؤں والے بتا رہے ہیں وہ 5-6 ماہ سے چل رہا ہے, زیادہ سے بھی زیادہ چلا ہوا ہے.
ٹھیک ہے جی,
دیکھیے آپ نے جو سودا کیا ہے اس سودے کو کینسل کرنے کا اختیار حاصل ہے باہم رضامندی کے ساتھ. دونوں اگر راضی ہیں تو دونوں راضی ہو کر ڈیل کو کینسل کر دیں. پھر اگر کوئی کلیم آپ کے نظر میں ہے کہ جناب اس کے اندر ایک عیب پایا جا رہا ہے, اس عیب کو بنیاد بنائیں, تو یوں باہم رضامندی کے ساتھ کینسل کرنے کی گنجائش تو موجود ہے. اگر وہ کینسل نہیں کرنا چاہتا تو آپ کو خریدنا پڑے گا, کیونکہ انکوائری جو ہے آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی. ابھی بھی خیر آپ کا رائٹ تو ہے, لیکن یہ رائٹ آپ اس رائٹ کے ذریعے اس کو ایک اخلاقی طور پر پریشرائز کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتا تو آپ کو بہرحال خریدنا تو پڑے گا. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کینسل اس شرط پر کروں گا کہ بیانہ ضبط ہوگا, تو بیانے کی ضبطی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یا تو آپ خرید لیں, یا پھر آپ یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے دونوں باہم رضامندی کے ساتھ, کینسل کر دیں بغیر بیانہ ضبطی کیے.
ٹھیک ہے,
شادی میں گانے بجانے کے لیے ایکو ساؤنڈ کروانا اور اس کو اجرت دینا جائز ہے یا ناجائز؟
دیکھیے گانے باجے جو ہیں وہ ناجائز و حرام کام ہے, اور ان کاموں کی جو بھی اجرت لے گا یا ان کاموں کی ریلیز کے لیے جو اجرت اور لے گا اور معاون و مددگار بنے گا وہ بھی اس میں حصہ دار ہوگا, تو ایسی اجرت تو جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, مطلب ایسا سوال جب آتا ہے تو جواب تو آپ ہی دیتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. یہاں پہ بھی آپ دیتے ہیں, دارالعلوم میں بھی آپ دیتے ہیں, لیکن اتنا بدیہی مطلب اتنا واضح سوال کیا جانا, اس پہ آپ کے مطلب کیفیات کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں انہوں نے سوال کیا, میرا خیال ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے, کچھ نے مجھ سے بھی کہا کہ بعض سوالات ایسے ہو ہوتے ہیں اس کا تو جواب سب کو پتا ہے.
ایسا نہیں ہے
جی,
دیکھیے آپ کسی بھی علمی مجلس میں چلے جائیں
جی,
ایسے علمی مجلس جہاں سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں
جی,
تو ٹھیک ہے 2-4 سوال ایسے ہوں گے جن کا جواب آپ کو پتا ہوگا, لیکن کچھ سوال ایسے ہوں گے جن کا جواب نہیں پتا ہوتا.
ٹھیک,
تو علم کی مجلس کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی دہرائی ہو جاتی ہے, نمبر ایک. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کو پہلے پتا نہیں ہوتی ہیں, آپ کو پھر پتا چلتی ہیں.
ٹھیک,
اور ٹی وی ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں نہیں پتا کون کس وقت دیکھتا ہے.
ٹھیک ہے,
ہر ایک ہمارے پرانے پروگرامز میں دیکھے ہوئے ہوں, ضروری نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو تو پتا ہے لیکن وہ دوسرا انکار کر رہا ہے, تو یہ خود شک میں پڑ گیا کہ بھائی میں ذرا پوچھ لوں.
ٹھیک,
یہ جو سوال کیا گیا ہے
جی,
لوگوں کی حجت اور دلیل یہ ہوتی ہے, گانے ہم تھوڑے بجا رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو ایک انسٹرومنٹ جا کر رکھ رہے ہیں, ایک ٹینٹ والا بھی تو گیا ہوا وہاں پر.
صحیح,
تو ٹھیک, ٹینٹ والا اگر گانے کے لیے گیا ہے تو وہ بھی زد میں آئے گا.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر شادی کے لیے گیا ہے وہ
جی,
اور زندن گانے بج رہے ہیں,
ٹھیک,
ٹینٹ والے کا قصور نہیں ہے.
صحیح ہے,
لیکن جو مائک والا ہے
ایکو والا
کا تو کام یہی ہے
جی,
نعت خوانی کی محفل تو ہے نہیں وہاں پر.
صحیح,
اس کو کو پتا ہے کہ اس کو لے جایا اس لیے گیا ہے, ہائر اس لیے کیا گیا کہ اس نے گانے بجانے.
جی.
اور الامان والحفیظ شادیوں میں جس طریقے کے گانے بجائے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مطلب کہ تمام اخلاقی ریکارڈ توڑ دیے جاتے ہیں. کیا صورتحال ہے؟
اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور بہرحال شادی جو ہے یہ بھی ایک بڑی اہم نیکی کا کام ہے, اس کو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی
فرحان ارتاری, شاہین باغ سے عرض کر رہا ہوں. آفس کا ٹائمنگ 9:30 صبح کی ہے اور واپسی آفس سے لیونگ کا کوئی ٹائم نہیں ہے. کام زیادہ ہونے کی صورت میں 8, 9, 7 کچھ بھی ہو جاتا ہے. آفس میں اگر ایک منٹ بھی لیٹ گئے 9:30 کے بجائے 9:31 پہ انٹری کیا, 3 دن ایسے ہی ہو گیا تو ہاف ڈے کی سیلری کٹ جاتی ہے. مطلب کہ 3 دن میں 3 منٹ لیٹ ہوا تو ہاف ڈے کی سیلری کٹ جاتی ہے, لیکن ایکسٹرا کام کیا تو اس کا عوض میں کچھ نہیں ملتا. ایسے ہی ہولی ڈیز میں کبھی سنڈے کو کبھی کسی فیسٹیول پہ بھی بلا لیا جاتا ہے اور اس کا کوئی مطلب فی سیلری میں کوئی انکریمنٹ نہیں ہوتا, اس کا بدل نہیں ملتا ہے. تو کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ آفس ٹائم میں کچھ مطلب کہ جیسا کہ تیسرا دن ہو اور پتہ چل رہا کہ لیٹ ہو رہا ہے تو ہم نے پنچ کر دیا اپنا, انٹری کر دیا اور پھر چلے گئے آفس سے باہر, یا پھر دیگر بیٹھے رہے پھر ہاف ڈے کے بعد ہم نے کام کیا تو ہاف ڈے ہی کام کریں گے. اور کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ انٹری جب کریں تو 9:31 کے بجائے ہم 9:30 یا 9:25 لکھ سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے. اور دیگر اس کے ذریعے آفس میں ہم اور کام کر لیتے ہیں جیسے کہ موبائل میں لگ جاتے ہیں, دیگر اور کسی کام میں گھنٹے 2 گھنٹے چلا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟
ٹھیک ہے جی,
بڑا ایک قابل رحم معاملہ ہے.
جی, انہوں نے جو سوال شروع کیا مجھ سے تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا, تو امپلائے ہیں تو ان کی کمپنی کے ایسے افراد کے جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, سوال انہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن جب وہ درمیان میں پھنسے تو پتہ چلا نہیں ان کا بھی معاملہ تو بہرحال آ ہی رہا ہے.
دیکھیے یہ جو قانون ہے
جی
کہ 3 دن اگر لیٹ آئے
جی
آدھا گھنٹہ
جی
تو 1 دن کی تنخواہ کٹے گی.
جی 1 منٹ کا انہوں نے تو 1 منٹ بھی لیٹ ہے.
ہاں 31 منٹ ہو گیا
جی
تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا نا, تو یہ ظالمانہ قانون ہے. 3 دن لیٹ آنے کا مطلب ہے 90 منٹ لیٹ آنا.
ٹھیک ہے,
3 دن آدھا آدھا گھنٹہ لیٹ آئے
جی
90 منٹ لیٹ آنا.
صحیح,
اس بات کا استحقاق تو ہے کہ 90 منٹ کی جو سیلری بنتی ہے وہ کاٹ لی جائے.
ٹھیک ہے,
90 منٹ کے بجائے 480 منٹ کی آپ سیلری کاٹ رہے ہیں
جی,
تو جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, وہ دینی ہوگی.
یہ جائز نہیں ہے سیلری اس طرح سے کاٹنا
جی.
یہ ملازم کی حق تلفی ہے.
جی سب, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ تو کاٹ رہے ہیں, مجھے کسی جگہ کا پتہ چلا تھا کہ اگر لیٹ ہو گئے نا تو پھر وہ اس دن کام ہی نہیں کرنے دیتے, واپس بھیج دیتے ہیں. تو اگر ایسا کرتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں؟
دیکھیے یہ طریقہ بھی درست تو نہیں ہے.
ٹھیک
ہے, اگر کوئی 31 منٹ ہی لیٹ ہوا ہے
جی
تو سمجھ نہیں آتا اس کو واپس بھیجنا. ہاں بالکل, ہاف ڈے ہو گیا جناب
جی,
2 بجے آ رہا ہے اٹھ کر.
ٹھیک ہے,
تو پھر 2 بجے آنے والا 5 بجے تک کیا کرے گا؟
ٹھیک ہے,
مشکلات ہوتی ہیں.
ٹھیک,
میں یہ عرض کر رہا تھا, ایک تو یہ ان کا کٹوتی والا مسئلہ
جی,
دوسرا انہوں نے سوال پوچھا کہ جی جانے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے.
جی
تو جانے کا وقت بھی متعین ہونا ضروری ہے کہ جناب اتنے بجے چھٹی ہوگی, اس سے زیادہ منٹ اگر روکا جاتا ہے امپلائیز کو تو پھر ضروری ہے کہ اوور ٹائم دیا جائے.
ٹھیک
ہے, اسی طریقے سے اگر ہالیڈیز پر بلایا جاتا ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس دن کی الگ سے سیلری دی جائے.
ٹھیک ہے,
تو یہ
کمپنی کے حوالے سے
جانے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے, جب تک چاہے سیٹ صاحب روک سکتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. ٹائم مقرر ہو, ان کو پتا ہے کہ جناب میں 9 بجے تک روک لیتا ہوں.
ٹھیک ہے,
تو معاہدہ وہ یہ کریں کہ 9 to 9.
ٹھیک ہے, 12 گھنٹے
آپ کی جو ہے نا وہ جاب ہوگی.
ٹھیک ہے,
کام اگر نہیں ہوا تو ہم آپ کو پہلے بھی چھوڑ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
آپ نے معاہدہ 9 بجے کا کیا ہے.
ٹھیک ہے,
اگر آپ نے معاہدہ 5 بجے کا کیا ہے چھوڑتے 9 بجے ہیں تو یہ ظلم ہے.
ٹھیک, جبکہ سیلری بھی نہیں دے رہے اس حصے کی,
سیلری بھی نہیں دے رہے اور ٹائم بھی نہیں دے رہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ تو تھا یک طرفہ مسئلے کا جواب.
ٹھیک ہے,
جس کا تعلق سیٹ سے تھا.
ٹھیک ہے,
اب جو سوالات انہوں نے پوچھے ہیں
جی امپلائی کے اعتبار سے,
یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں, تو دیکھیے اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں.
ٹھیک,
یہی کہا جائے گا کہ جناب یہ دھوکہ دے رہے ہیں, یہ چیٹنگ کر رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں
جی,
یہ کیا کر رہے ہیں.
ٹھیک,
تو یہ سب طریقے اختیار کرنے کے بجائے ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو رائٹ ہے, جو स्ट्रेट वे है उस पर जाएं,
ठीक है,
और जो करने की बातें वो करें,
सही,
वो करने के बाद फिर ये अपने मामला अंजाम दें। ऐसा कोई भी काम ना करें कि जिससे तोहमत और बोहतान इनके ऊपर आए, और ये जो तरीके बता रहे हैं बात ऐसी सूरतें जो बहुत सख्त भी हैं, तो इस तरह के कामों पर अमल ना करें।
मतलब वो कहते ही है कि वो ऐसा कर रहे हैं तो भाई वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, थोड़ी सी हमने कर ली तो इतना भी चलता है, फिर अपने तौर पर फैसला कर लेते हैं।
असल में जो जो लोग फैक्ट्रियों से माल चोरी करते हैं, मुलाजमीन,
जी जी,
अकाउंटेंट हिसाब किताब में डंडी मारते हैं, परचेदर जो हैं वो खरीदने जाते हैं तो वहां डंडी मारते हैं,
जी,
उनके जहनों में भी अपनी अपनी दलीलें होती हैं,
जी,
तो सारे काम जो है किसी न किसी चीज को दलील बनाकर कर रहे होते हैं,
ठीक है,
तो इस तरह की जो दलीलें हैं वो दलीलें नहीं है, हलाकत का सामान है,
ठीक है जी। तो इस तरह फिर कातिल और चोर सभी अपने तौर पे जो है दलाइल पेश कर सकते हैं, लेकिन इसका एतबाल नहीं, हमें तो शरीयत के दायरे में रहकर चलना। अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो ऐसा बना दे।